بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اس وقت ہمیں سیلاب کی صورت میں ایک بہت بڑی آزمائش، ایک بہت بڑے المیے اور ایک بہت بڑی آفت کا سامنا ہے. اس موقع پہ عموماً یہ بحث بھی چل نکلتی ہے کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے یا کہ کچھ اور. آج کے پروگرام میں ہم مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام اور دینی رہنماؤں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ عذاب ہے، آزمائش ہے یا کہ ایک طبعی عمل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے یہ بھی جانیں گے کہ اس موقع پہ کیا نفلی عمرے پہ جانا افضل ہے یا کہ پھر وہ رقم اور وہ صلاحیت سیلاب کے متاثرین پہ خرچ کرنا لازم ہے. اسی طرح ہم ان سے یہ بھی جانیں گے کہ اس موقع پہ کیا فرض حج پہ جانا افضل ہوگا یا کہ پھر کیا حج یا دیگر عبادات کو مؤخر کیا جا سکتا ہے. گفتگو کا آغاز ہم کریں گے لاہور سے، جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے سابق امیر قاضی حسین احمد صاحب. قاضی صاحب، یہ جو سیلاب کی مصیبت آئی ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے یا کہ عذاب الہی ہے؟
اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی اللہ رب العالمین تو کہتے ہیں ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے. یہ تو ہمارا امتحان ہے اس سلسلے میں کہ ہم کتنی ایک دوسرے کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں، کتنی اس مصیبت میں صبر کرتے ہیں، اپنی ایمان کو تازہ رکھتے ہیں اور کتنا ہم اس میں اپنے ایمان کو متزلزل نہیں ہونے دیتے. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے. اور آزمائش اور اس میں فرق ہے عذاب میں. عذاب میں تو جس قوم پر بھی عذاب آیا ہے تو وہ مکمل طور پر وہ قوم تباہ ہو گئی ہے، اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا ہے اور پھر وہ کبھی، یعنی اللہ نے جتنی قوموں کی مثالیں دی ہیں کہ ان پر تباہی آئی ہے اور عذاب آیا ہے تو ان کا کوئی بھی پھر باقی نہیں رہا، مکمل طور پہ فنا ہو گئی ہے. آزمائش میں، آزمائش میں قومیں زندہ رہتی ہیں اور وہ سٹیڈ فاسٹ رہتی ہیں، وہ صبر کے ساتھ وہ مقابلہ کرتی ہیں. اور یہ تو آزمائش تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ہر قوم پر آتی ہے اور پوری دنیا میں اس وقت بھی ہر قوم کے اوپر آزمائش آ رہی ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا عمل افضل ہے پاکستانی مسلمانوں کے لیے، کہ وہ عمرے پہ جائے یا کہ وہ رقم جو عمرے پہ یا افطاریوں پہ یا اسی طرح کی دیگر چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں وہ اس کے زیادہ مستحق جو ہے وہ سیلاب زدگان ہیں؟
ویسے تو فیصلہ آدمی نے خود اپنے دل میں کرنا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مصیبت زدگان ہیں ان کے کام آنا وہ زیادہ بہتر اور افضل ثواب ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ لوگ تو یورپ میں تو جائیں، امریکہ میں جائیں، سیر سپاٹے تو کریں اور یہاں بھی فضول خرچیاں بھی کریں، اسراف بھی کریں اور ہر طرح کی فضول خرچیوں میں مال صرف کریں، لیکن پھر صرف عمرے کے بارے میں یہ بات ہو. لیکن جو لوگ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ثواب کمانا ہے اور ہم نے اللہ رب العالمین کو جواب دینا ہے اور ثواب کمانا ہے، ثواب کی نیت سے پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس وقت اپنے پڑوسیوں پر، اپنے ہم وطنوں پر، اپنے جو رشتہ داروں پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے ان کے اوپر خرچ کریں.
اب چلتے ہیں سیالکوٹ اور بات کرتے ہیں وہاں پر موجود جمعیت اہل حدیث کے سربراہ پروفیسر ساجد میر صاحب سے. علامہ صاحب، یہ اس وقت جو سیلاب آیا ہوا ہے، اگر یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ اور یا عذاب ہے تو پھر ہم سے زیادہ بگڑی ہوئی اقوام دنیا میں موجود ہے.
یہ کسی کو، کسی فرد یا قوم کو دنیا میں اس طرح کی سزا مل جانا وہ اللہ تعالیٰ کی اس حوالے سے رحمت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بڑے عذاب کے، یعنی قیامت کے، موت کے بعد جو عذاب آنے والے ہیں قیامت کے، ان کے آنے سے پہلے چھوٹی سزائیں اور چھوٹے عذاب ہم چکاتے ہیں، بھیجتے ہیں، اس لیے لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ میرے راستے کی طرف واپس آ جائیں، توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. تو یہ اس میں اس بات کا جواب آ جاتا ہے کافی حد تک کہ مسلمان قوم پہ جب یہ آئے تو یہ ایک حوالے سے کم، بہت بڑی تکلیف ہے، بہت بڑی ایک آزمائش ہے، لیکن اس کے ساتھ اس حوالے سے ایک رحمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اب بھی میرے راستے کی طرف واپس آ جاؤ.
بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی تباہی ہے جس طرح آپ نے فرمایا. اس وقت ایک اور سوال سامنے آیا ہے ہم جیسے طالب علموں کے سامنے کہ رمضان میں عموماً لوگ عمرے پہ جایا کرتے ہیں، اور عمرہ ظاہری بات ہے کہ ایک نہایت اہم ترین عبادت ہے، افضل عبادت ہے، اور رمضان میں اس کا ثواب اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اس موقع پہ کہ پاکستانی مسلمانوں کے لیے عمرے پہ جانا افضل عمل ہے یا کہ وہ پیسہ اس طرف ان کو خرچ کر دینا چاہیے؟
دو چیزیں ہیں، آپ نے عمرے کی بات کی، لوگ بعض لوگ اس ضمن میں حج کی بات بھی کرتے ہیں. اگر حج فرض ہے اور پہلے نہیں کیا تو اس کو تو ترجیح دینی چاہیے کسی بھی دوسرے خرچ پر، لیکن جہاں تک عمرے کا تعلق ہے یہ نفل ہے.
اچھا پروفیسر صاحب، آخری عشرے میں ایک اور سوال بھی اٹھے گا، وہ ہے اعتکاف کا.
جی جی.
کہ پاکستانی مسلمانوں کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا افضل ہوگا یا کہ ان لوگوں کی خدمت کرنا افضل ہوگا؟
خدمت کرنا افضل ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ سارے معتکفین جو ہیں وہ تو خدمت کے لیے نہیں جا سکتے. اگر وہ یہ ہے کہ مالی قربانی کر سکتے ہیں، مالی طور پہ شرکت کر سکتے ہیں، لیکن جو اس عمر میں ہیں یا اس اسٹیج یا ایسی تنظیموں سے وابستہ ہیں، فلاحی تنظیموں سے یا گورنمنٹ کے اداروں سے، کہ جو وہاں جا سکتے ہیں اور جن کو وہاں جانا چاہیے، ان کے لیے وہاں جانا زیادہ بہتر ہے.
بہت شکریہ. اب چلتے ہیں مانسہرا اور بات کرتے ہیں وہاں پر موجود جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ممتاز رہنما اور سرد اسمبلی کے رکن مفتی کفایت اللہ سے. مفتی صاحب، آپ کی رائے کیا ہے ایک عالم دین کی حیثیت سے، یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے یہ عذاب ہے، آزمائش ہے یا کچھ اور چیز ہے؟
اس کو عذاب کسی طرح بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، اور یہ ان لوگوں پر آتی ہے جن لوگوں کے اندر ایمان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو جانچنا چاہتا ہے، تو ان پر یہ امتحان آتا ہے. عذاب کی تعریف ہماری کتابوں کے اندر بالکل اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ عذاب اس کو کہتے ہیں کہ مدعی نبوت یعنی نبی جب کسی قوم پہ آتا ہے اور وہ ایمان کی دعوت دیتا ہے اور قوم مجموعی طور پر ایمان کی دعوت مسترد کر دیتی ہے، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ سے ناراضی کے آثار ہوتے ہیں اس کو عذاب کہا جاتا ہے.
ظاہری بات ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے اور نہ کوئی اسی طرح کا عذاب پہ آ سکتا ہے،
اور یہ ختم نبوت کے صدقے ہم مجموعی طور پر عذاب سے محفوظ بھی ہیں. اس لیے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو اب اس کو عذاب کہنا شرم ٹھیک نہیں ہے.
اچھا مفتی صاحب، یہ آزمائش زلزلے کی طرح یہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ایک اور بحث چل نکلی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمرے پہ جانا اور نفلی عمرے کرنے سے بہتر ہے کہ وہ رقم اور وہ صلاحیت سیلاب زدگان کی مدد پہ خرچ کی جائے. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کہ عمرے پہ جانا افضل ہوگا مسلمانوں کے لیے یا کہ وہ رقم اور وہ صلاحیت یہاں لگانا ان متاثرین پہ وہ افضل عمل ہوگا؟
یہ عمرے پر جانا یا عمرہ تو ایک وہ ہے، ایک نام ہے، باقی تو بہت ساری نفلی عبادتیں ہوتی ہیں جو فرض نہیں ہوتی. فرض کے علاوہ تمام نفلی عبادتیں معطل ہو جاتی ہیں جب کوئی اجتماعی طور پر مصیبت آ جاتی ہے یا آزمائش آ جاتی ہے. کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ ان کی مدد کی جائے، اس وقت انفرادی طور پر اپنے اعمال میں اضافہ کرنا یا عمرہ کرنا یا ایسے کام کرنا جس سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کا فائدہ اس کے ذات کو ہو، اس سے بہتر ہے کہ وہ اجتماعی طور پر کسی طرح لوگوں کی مدد کرے. تو یہ جو فتویٰ ہے اس سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت عمرے کو نہ جایا جائے یا تمام نفلی عبادتوں کو موقوف کیا جائے جن کا تعلق مال سے ہے، اور وہ لوگ مال یہاں پر سیلاب زدگان کو دے دیں تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہو.
لیکن مفتی صاحب، آپ کی جماعت کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب اس فتوے سے اتفاق نہیں کرتے، ان کا ڈی آئی خان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ عمرے پہ تشریف لے گئے ہیں، تو آپ نے ان کو یہ بات نہیں سمجھائی تھی؟
میرا خیال میں فتوا تو کسی آدمی سے نجی طور پر بات نہیں کرتا، ایک عمومی بات ہوتی ہے، وہ تو ہم نے بتا دی ہے. اب ذاتی طور پر ان کا کیا معاملہ ہے، وہ کب گئے ہیں، یہ تو خیر وہ خود ہی بتا سکتے ہیں.
یہ تو آپ بتا سکتے ہیں نا کہ گئے ہیں، وہ اس وقت ڈی آئی خان میں موجود نہیں ہے بلکہ سعودی عرب میں ہیں.
یہ تو ہے، یہ تو آپ کو ہی پتا.
ناظرین، سیلاب عذاب یا آزمائش، اور کون سا عمل افضل ہے، عمرے پہ جانا یا کہ پھر سیلاب زدگان کی مدد کرنا، اس حوالے سے مختلف مذہبی رہنماؤں سے گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جرگے میں چلتے ہیں اکوڑا خٹک اور بات کرتے ہیں وہاں پر موجود جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے سربراہ مولانا سمیع الحق صاحب سے. مولانا صاحب، اس وقت کیا عمرے پہ جانا افضل عمل ہے یا کہ وہ رقم ان مصیبت زدہ سیلاب زدگان پہ خرچ کرنا جو ہے وہ عمل بہتر ہوگا؟ اور حج کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی اس امسال؟
فقہا نے لکھا ہے، آج میں یہ بات چل رہی تھی کہ اگر کسی نے فرض حج کیا ہو اور اس کے بعد ایسے حالات آ جائیں کہ مساکین اور غربا اور مصیبت زدگان کی زیادہ ضرورت محسوس کی جائے، تو پھر اس فرض حج کے بعد ان فقراء و مساکین کے ساتھ امداد کرنا دوسرے حج سے، نقلی حج سے افضل ہے. اسی طرح اب بھی اگر یہ صورتحال ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار حج اور عمرے کی توفیق دی ہے، تو ان کے لیے اگر کہ ان کا جذبہ ہوگا، اللہ کے گھر کا شوق اور طلب بھی ہوگی، اس صورت میں زیادہ ان کو ثواب ملے گا کہ یہ اس جذبے اور طلب کی قربانی دے دیں اور ان فقراء اور مساکین اور مصیبت زدگان کے ساتھ امداد کریں. اس صورت میں فقہا بھی یہی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ مدد کرنا افضل ہے، عمرے سے بھی اور نفلی حج سے بھی.
اچھا مولانا صاحب، آخری سوال، یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے درجن و حج بھی کیے ہیں، عمرے بھی کیے ہیں، اب ان کا ڈی آئی خان پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ تشریف لے گئے ہیں عمرے پہ، یہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟
سلیم صاحب، یہ تو ہر ایک اپنے اپنے اعمال کا مکلف ہے. میں تو الحمدللہ 29 کو جب اعلان ہوا، سیلاب آیا اکوڑا میں، تو ہم نے دروازے دار العلوم کے کھول دیے اور اعلان کیا کہ ساری دنیا آ جائے، تو 13 ہاسٹل بھرے ہوئے ہیں اور عمرہ وغیرہ سب کاموں کو میں چھوڑ کر دارالعلوم میں ہزاروں لوگ پڑے ہوئے ہیں. یہ خدمت بہت بڑا افضل ہے میں سمجھتا ہوں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے بہت زیادہ جگری دوست ہیں، تو یہ معاملہ آپ ان سے ڈسکس کریں.
ناظرین، مولانا سمیع الحق صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. جرگے کے اس حصے میں ہم جائیں گے بہاولپور اور بات کریں گے وہاں پر موجود اہل سنت والجماعت پاکستان کے سربراہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب سے. لدھیانوی صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو سیلاب کا المیہ جس کا اس وقت ہمیں سامنا ہے، آپ کے نزدیک اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ یعنی یہ عذاب الہی ہے یا کہ آزمائش ہے یا کہ ان دونوں سے ہٹ کے کوئی چیز؟
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضور کی امت کے اوپر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس امت کے اوپر من حیث الامت کوئی عذاب نہیں آئے گا. آزمائشیں آئیں گی، امتحان آئے گا، ابتلاء میں ڈالا جائے گا، اس کی مختلف شکلیں ہوں گی. ان شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے جو اس وقت سیلاب کی شکل میں پانی ملک میں آیا ہوا ہے، اور ملک کے چاروں صوبے جو ہیں وہ اس امتحان میں، آزمائش میں اس وقت مبتلا ہیں.
آپ ایک عالم دین اور ایک مذہبی رہنما کی حیثیت سے کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت عمرہ پہ جانا افضل ہے یا کہ وہ رقم اور وہ صلاحیت ان لوگوں کی خدمت اور بحالی پہ خرچ کرنا افضل ہے؟
دیکھیں، حج جو ہے وہ ایک مرتبہ زندگی میں جو صاحب استطاعت اس کے اوپر فرض ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی حج کرتا ہے تو یہ حج بھی نفلی عبادت ہوتی ہے. اسی انداز میں عمرہ جو ہے یہ نفلی عبادت ہے، یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے. اس لیے اس وقت جو حالات ہمارے ملک کے چل رہے ہیں، میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں سے کہوں گا جنہوں نے بار بار حج کیے ہوئے ہیں، بار بار عمرے کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے بہترین قسم کی عبادت یہ ہے کہ وہ یہاں بے گھر لوگ جو ہیں کسی کو گھر بنا کر کے دے دیں، کسی کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے کھانا دے دیں، کسی کے رہائش کا انتظام کر دیں، کسی کی پوشاک کا انتظام کر دیں. وہاں جانا یقیناً بہترین قسم کی عبادت ہے، لیکن حضور کی امت اگر اس حالت میں پڑی ہوئی ہے ان کو چھوڑ کر وہاں جائیں گے تو کہیں وہاں بعض پرس نہ ہو جائے. اس لیے میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ اس نفلی عبادت کو چھوڑ کر کے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے.
مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اب چلتے ہیں راولپنڈی اور یہی سوالات سامنے رکھتے ہیں ملت جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ ساجد نقوی صاحب کے سامنے اور ان کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں. علامہ صاحب, آج کل یہ جو سیلاب آئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ایک بحث یہ چل نکلی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے پہ رہے ہیں کہ یہ عذاب الہی ہے. اب سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر عذاب ہے تو ہم سے جو بگڑی ہوئی اقوام ہے ان پہ یہ کیوں نہیں آیا, اور پاکستان میں مظلوم اور عام شہریوں کو متاثر کرنے کی بجائے اس نے صاحب ثروت اور حکمرانوں کو کیوں متاثر نہیں کیا؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچنا کہ یہ عذاب الہی ہے, یہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی سوچ ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آزمائش ہے اور ایک امتحان ہے لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اسباب کے تحت جو اس دنیا کو اور کائنات کی نظم نظام کو چلایا ہے اسی کے تحت یہ سیلاب ہیں, یہ موسمی تبدیلیاں ہیں, یہ دوسرے جو آفات سماوی و ارضی یا سانحات ہیں یہ اس کی وجہ سے ہیں اور انہی اسباب کے تحت ہیں. ان کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ جاری ہے. البتہ ہمارے لیے آزمائش ہے اور اس آزمائش کی گھڑی میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے, خدا سے اپنی گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ آنے والی زندگی میں اپنے آپ کو بہتر انداز میں بہتر راستے پہ ڈالنے کی کوشش کرنی.
ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جرگے میں, اور ہماری بات ہو رہی ہے سیلاب سے متعلق, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے یا کہ ایک طبی عمل ہے. اور یہ سوال بھی آج کے جرگے میں ہم اٹھا رہے ہیں کہ اس موقع پہ عمرہ یا پھر اعتکاف پہ بیٹھنا افضل عبادت ہے یا کہ پھر سیلاب کے متاثرین کے ساتھ مدد اور تعاون افضل عبادت ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ہمارے ملک کے ممتاز مذہبی سکالر جاوید احمد غامدی صاحب. غامدی صاحب, یہ جو سیلاب کی مصیبت ہے اس کو ہم کیا سمجھے, آزمائش, عذاب الہی, یا کہ اس طرح کے معاملات سے متعلق اس لہجے میں بات کرنا مناسب بھی نہیں ہے, آپ کیا رہنمائی کرنا چاہیں گے اس موقع پہ؟
پہلی چیز جو سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ عذاب کا ایک قانون ہے جو قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے. عذاب کا وہ قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو سزا دینا چاہتے ہیں تو پہلے کسی پیغمبر کے ذریعے سے اس پر حجت پوری کرتے ہیں, یعنی اس پر ہر لحاظ سے حق کو واضح کرتے ہیں. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم جب تک کسی پیغمبر کو مبعوث کر کے کسی قوم پر حق واضح نہیں کر لیتے اس وقت تک کبھی اسے عذاب نہیں دیتے. دوسری چیز یہ ہے کہ عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو بدکاروں سے الگ کرتے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ جب قوم نوح پر عذاب آیا تو پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کے لیے کہا گیا جس میں اہل ایمان سوار ہو سکیں. باقی پیغمبروں کے معاملے میں یہی ہوا, نیکوکاروں کو الگ کیا گیا, اہل ایمان نکال لیے گئے, اس کے بعد اس بستی پر عذاب آیا. عذاب کا قانون یہ ہے. اس لیے اس طرح کی آفات کو عذاب تو بالکل نہیں کہنا چاہیے. اب قیامت تک کے لیے چونکہ کسی رسول کی بعثت نہیں ہونی اس وجہ سے اس نوعیت کا کوئی عذاب بھی نہیں آئے گا. آزمائش البتہ برپا ہے, یہ پوری دنیا آزمائش کے لیے امتحان کے لیے ہے اور یہ کئی پہلوؤں سے ہوتی ہے اور ان آفات میں بڑے غیر معمولی طریقے پر بھی ہوتی ہے. دنیا میں بہت سی اقوام ہیں جن کے ہاں زلزلے آتے تھے, قدرتی آفات شہروں کو تباہ و برباد کر دیتی تھیں, انہوں نے کوشش کی کہ وہ ایسے طریقے ایجاد کرے جن سے ان کے اثرات کم سے کم کر سکے اور اس میں کامیاب ہوئے. تو اللہ تعالیٰ امتحان کرتے ہیں انسانوں کا کہ وہ علم و عقل کو استعمال کر کے اپنے لیے بہتری کے اسباب پیدا کرے. ہم بدقسمتی سے اس امتحان میں ناکام ہوئے. جب یہ آزمائش برپا ہو جاتی ہے تو پھر ایک دوسرا امتحان ہوتا ہے, وہ آخرت کے لحاظ سے ہے کہ اب لوگ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. ایک وہ ہیں جن پر آفت آ گئی ہے, وہ غریب ہیں, وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس خیمہ افلاک کے سوا کوئی سر چھپانے کی جگہ بھی باقی نہیں رہی. تو اب باقی لوگ جو ان آفات سے بچے ہوئے ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ کے لیے صبر کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کچھ کے لیے شکر کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برپا کردہ ایک بڑا امتحان ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی ہمیں متربع کر رہا ہے کہ بیدار ہو جاؤ، اپنی قومی قوتوں کو برسر کار کرو، عقل کو استعمال کرو، تدابیر اختیار کرو، اس سے بچنے کی صحیح کرو. یہ پانی خدا کی رحمت ہے، لیکن تم نے اپنی بے تدبیریوں، کوتاہیوں اور غفلت کی وجہ سے اس کو اپنے لیے ایک زحمت بنا لیا ہے. اور آخرت کے لحاظ سے بھی متربع کر رہا ہے، گویا منادی کر رہا ہے کہ لوگوں، اگر تم پر یہ آفت نہیں ٹوٹی تو اٹھو اور اپنے بھائیوں کی مدد کرو، یہ وقت ہے جس میں تم اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کر سکتے.
اچھا جاوید صاحب، ایک اس حوالے سے اپنی رائے دے دیجئے کہ اس وقت فرض کرے اگر میری استطاعت ہو تو مجھے عمرے پہ جانا چاہیے یا کہ پھر وہ رقم اور وہ صلاحیت سیلاب زدگان کی مدد پہ صرف کرنی چاہیے؟
میں تو یہی کہوں گا کہ اس وقت پاکستان پر ایک آفت آ پڑی ہے، بے شمار لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے ان کی مدد کیجئے، زیادہ سے زیادہ مدد کیجئے. عمرہ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں جی. اور میں تو یہی توقع رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ انفاق بھی قبول کرے گا اور آپ کے عمرے کو بھی آپ کے لیے اجر بنا دے گا.
اچھا جاوید صاحب، یہ تو نفل عبادت ہے، لیکن حج کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حج تو فرض عبادت ہے.
فرض عبادات کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو اصول قرآن میں بیان کیے ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اضطرار کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں، یا ایسے موقعوں پر جب کسی کی جان پر بن پڑے تو آپ کو عبادت کو مؤخر کر کے پہلے اس انسان کی مدد کرنی چاہیے. یہ چیز فقہا کے ہاں بھی ہر جگہ مسلم ہے. اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع آ گیا ہے جس میں اپنی جان بچانے یا کسی دوسرے کی جان بچانے کے لیے آپ کو اقدام کرنا ہے تو آپ عبادت کو مؤخر کر سکتے ہیں. یہ معلوم ہے کہ میدان جنگ میں نماز قصر کی جا سکتی ہے، نماز آپ سواری پر پڑھ سکتے ہیں، چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح روزوں کے معاملے میں بھی یہی ہے، میدان جنگ میں بھی روزے مؤخر کر دیے جاتے ہیں، سفر میں بھی مؤخر کر دیے جاتے ہیں. تو یہ تمام وہ وجوہ ہیں جو اللہ کے دین میں معتبر سمجھی جاتی ہیں کہ آپ کسی عبادت کو مؤخر کر دیں یا اس کو اس کی مثالی صورت کے بجائے کسی دوسری شبی صورت میں ادا کر دیں.
اچھا جاوید صاحب، لیکن کچھ علماء یا کچھ مسلمان یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس طرح کے مواقع پہ آپ لوگ عمرے اور حج کے پیچھے کیوں لگ جاتے ہیں جو کہ عبادات کے زمرے میں آتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو کئی گنا زیادہ پیسہ وہ یہاں اللہ تللے پہ خرچ ہو جاتا ہے، دوسری مددات میں ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں، ہمارے عمراء کی عیاشیاں. تو وہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو یہ تلقین کرے کہ وہ عمرہ اور حج مؤخر کر دیں، ان لوگوں سے کیوں نہ کہا جائے کہ آپ لوگ اپنی عیاشیاں چھوڑ دیں اور جنہوں نے عمرہ اور حج پہ جانا ہے وہ چلے جائیں.
سب سے پہلے تو انہی کو کہنا چاہیے، لیکن ان لوگوں کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر نیکی کا جذبہ موجود ہے، یہ اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عزم سفر کیے ہوئے ہیں. یہ چونکہ نیکی اور خیر کا ایک کام کرنے جا رہے ہیں، اس وجہ سے ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ یہ اپنی نیکی اور خیر کا رخ دوسری جانب موڑ دیں. جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو عیش پرستی میں مبتلا ہیں، جن کو خرچ اخراجات میں کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حدود کیا ہیں، ان سے تو سب سے پہلے کہنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ سنتے کب ہیں؟ آپ اس وقت بھی دیکھ لیجئے کہ جن کے پاس اربوں ہیں وہ لاکھوں بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. تو نیکی کے جذبے کے ساتھ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ سوال بارہا پیدا ہو جاتا ہے کہ اب ہمارے لیے نیکی کا کام کون سا ہے، یعنی نیکی میں انتخاب کس نیکی کا کرنا ہے. اس وجہ سے ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے.
ناظرین، جاوید احمد غامدی صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اب چلیں گے ترکی اور بات کریں گے وہاں پر موجود تحریک منہاج القرآن کے قائد اور ممتاز مذہبی سکالر پروفیسر علامہ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب سے. علامہ صاحب، کچھ علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پہ نفلی عمروں پہ جانے کی بجائے، نفلی عمرے پہ جانے کی بجائے بہتر یہی ہے کہ وہی رقم اور وہی صلاحیت جو ہے وہ ان سیلاب زدگان کی مدد پہ خرچ کی جائے. اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟
میں اس بات کو 100% درست قرار دیتا ہوں، شریعت کے روح سے، حضور علیہ السلام کی سنت اور حدیث کی روح سے اور احکام دین کے روح سے. جہاں قوم سیلاب کی نظر ہو رہی ہے، لوگوں کے گھر ختم ہو گئے، لوگ لٹ گئے، ملینز کی تعداد میں بے گھر ہو گئے. ایسے حالات میں اہل ثروت لوگ نفلی عمرے پر جائیں, نفلی حج پر جائیں, یہ بجائے خود بعید نہیں کہ اللہ اس عمل کو ظلم قرار دے دے بجائے اجر و ثواب دینے کے. نفلی عبادتوں سے بڑھ کر غریبوں کی مدد کرنا فرض ہے. نفلی عمروں اور نفلی حجوں اور نفلی دیگر ان سے بہتر سب سے بڑا صدقہ غریب کی مدد کرنا, لٹتے ہوئے شخص کو گھر مہیا کرنا, چار دیواری دینا, اس کو چھت دینا, اس کو لقمہ پہنچانا, ان یتیم بچوں کی مدد کرنا, ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا, ان کو لباس دینا. تو یہ کئی نفلی حج اور کئی نفلی عمرے کرنے سے زیادہ بدرجہ بہتر یہ اس وقت سب سے بڑا صدقہ اور عبادت ہے نیکی.
اچھا علامہ,
اپنے پیسوں کو خرچ کرنا چاہیے.
علامہ صاحب, جو فرض حج جس نے پہلی مرتبہ حج پہ جانا ہے اس کو تو جانا چاہیے نا اس سال؟
اچھا یہ بھی عرض کر دوں میں, اگر جس نے پہلی بار جانا ہے حج پر اور یہ شریعت میں اس پر فرض نہیں ہے کہ 2010 میں ہی جائے گا تو ادا ہوگا, اگر اللہ نے اس کو وسائل دیے ہیں تو وہ 2011 میں بھی ادا کر سکتا ہے. اس آفت میں اگر فرض حج کو بھی اگلے سال پینڈنگ کر دے اور آفت زدگان کی مدد پہ پیسہ خرچ کر دے, اللہ رب العزت اسے کئی نفلی حجوں کا ثواب ادا کر دے گا. اللہ نے اگر زندگی دی تو اگلے سال کر لے گا.
اچھا علامہ صاحب,
حج کے پاس پیسے والا بھی اگر ان غریبوں لوٹے ہوئے پہ خرچ کر دے تو اللہ قبول کرے گا.
علامہ صاحب, اس سے ایک اور سوال ذہن میں جنم لیتا ہے کہ اگر فرضی حج کو مؤخر کیا جا سکتا ہے تو ظاہری بات ہے جو بندے روزے نہ رکھ کے خدمت کرنے والے جو سیلاب زدگان کے اس وقت ریلیف یا ریسکیو کی ایکٹیویٹیز میں بزی ہیں, تو کیا وہ فرض روزے کو بھی مؤخر کر سکتے ہیں اس کام کے لیے؟
نہیں, فرض روزہ مؤخر نہیں ہو سکتا, وہ ہر سال کے لیے فرض ہے.
ٹھیک,
حج چونکہ پوری عمر میں ایک بار فرض ہے, پوری عمر میں اللہ پاک نے اس میں بڑی چھوٹ اور آسانی دی ہے, لہذا اس کو تو اللہ کے توکل پر کہ اللہ نے زندگی دی تو آئندہ سال کر لوں گا یہ نیت کر لے. تو انما الاعمال بالنیات, روزہ اور نماز مؤخر نہیں کر سکتے چونکہ وہ روزانہ پانچ اور روزہ ہر سال فرض ہے. البتہ جو غریب مریض لوگ ہیں, بیمار لوگ ہیں, بوڑھے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے, ان کے لیے فدیہ ہے, انہیں چاہیے کہ اپنے روزے کی جگہ جن پر فدیہ واجب ہے وہ فدیہ کے پیسے سیلاب زدگان کی امداد میں بھیجیں.
اچھا علامہ صاحب, جو اعتکاف ظاہری بات ہے رمضان کے آخری عشرے میں اس کا بھی موقع آتا ہے اور ایک انتہائی متبرک عبادت ہے, آپ ماشاءاللہ خود بھی ہر سال بیٹھتے ہیں اور پورا ایک شہر اعتکاف بھی بساتے ہیں آپ لاہور میں, تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ اس مرتبہ اعتکاف پہ بیٹھنا افضل ہوگا یا کہ ان اعتکاف پہ بیٹھنے والوں کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ وہ وقت جا کے سیلاب زدگان کی خدمت میں صرف کر دیں؟
دیکھیے, اعتکاف جو ہے وہ سنت کفایہ ہے.
ٹھیک,
اگر کچھ لوگ بعضوں کے بحاف پہ بیٹھ گئے تو سب کی طرف سے سنت قبول ہو جاتی ہے. یہ نفلی عبادت ہے, نفلی عبادت ہے, حضور علیہ السلام کی سنت ہے, اور یہ سنت جو ہے یہ کفایہ ہے. لہذا جو لوگ اگر اس نیت کے ساتھ چلے گئے اور وہ وقت انہوں نے ان کی امداد پہ خرچ کر دیا تو اللہ پاک ان کو بھی نفلی کئی اعتکافات سے بڑھ کر اجر عطا فرمائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہ ہو کہ اعتکاف بھی جائے اور وہاں بھی مدد کے لیے نہ جائیں.
ناظرین, مختلف علماء کرام اور دینی رہنماؤں کے ساتھ گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جرگے میں. اب ہم بات کریں گے اسلام آباد ہی میں موجود وفاقی وزیر برائے مذہبی امور علامہ حامد سعید کاظمی صاحب سے. علامہ صاحب, آپ ایک مذہبی اور دینی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ آپ مذہبی امور کی وزارت کے انچارج وزیر بھی ہیں. یہ آج کل ایک بحث چل نکلی ہے کہ ان حالات میں جب پاکستان کے کروڑوں عوام اس آزمائش کا سامنا ہے ان کو, تو اس صورت میں کیا عمرہ ایک پاکستانی کے لیے افضل عمل ہے یا کہ پھر وہ رقم ان سیلاب زدگان پہ خرچ کرنا وہ افضل عمل ہوگا؟ آپ کی رائے چاہیے مجھے مولانا صاحب.
جی, میں عرض کروں گا کہ عمرہ ہو یا حج ہو, میں عرض کروں گا دونوں کے حوالے سے. حج جن پر فرض ہے, ظاہر ہے فریضے کی ادائیگی کے حوالے سے میں کوئی بات نہیں کرتا, لیکن جو دوسرا حج کر رہے ہوں, تیسرا, چوتھا, بعد سے بیسواں, پتہ نہیں پچیسواں حج کر رہے ہوتے ہیں, تو چاہے یہ نفلی حج ہو یا عمرہ ہو, کیونکہ عمرہ تو فرض نہیں ہے نا, اس لیے نفلی حج میں نفلی حج بھی اسی زمرے میں شامل کر لیجیے عمرے کے ساتھ, کہ یہ کرنا اس کے مقابلے میں جو سیلاب زدہ لوگ ہیں ان کی مدد کرنا یقیناً اللہ کی رحمت کے زیادہ حصول کا سبب ہے، اور مخلوق خدا سے ہم کام آئیں گے تو اللہ کی رحمت ہماری طرف زیادہ متوجہ ہوگی.
اچھا لام صاحب، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان لوگوں کی خدمت افضل عبادت ہے یا افضل عمل ہے، تو پھر حکومت امسال یہ نفلی عمروں پہ پابندی کیوں نہیں عائد کر دیتی؟
میں اس کروں گا کہ دیکھیے، یہ اگر ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کو مجبور کر دیا جائے تو نیکی کا عمل تو غائب ہو جاتا ہے.
ٹھیک،
یہ تو لوگوں کی ڈسکریشن پہ ہونا چاہیے نا، وہ نیکی کریں، وہ اچھائی کی طرف راغب ہوں. حکومت ترغیب دے رہی ہے، میں بحیثیت وزیر بھی، یہ آج میرا خیال ہے کہ 20th انٹرویو دے رہا ہوں جس میں میں نے یہ چیز اس طرح سے واضح کی ہے. تو لیکن اگر یہ کمپلسری کر دیا جائے گا پھر ثواب تو نہیں رہے گا نا.
ٹھیک. اچھا علامہ صاحب، آپ اپنی حکومت کو اور اپنے ساتھیوں کو اور پرائم منسٹر اور صدر صاحب کو کیا ترغیب دینا چاہیں گے کہ اس موقع پہ یا باقی ملک کے لوگوں کو بھی، یہ جو ہمارے ہاں افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں اور اسی طرح مختلف مدات میں رقوم خرچ ہوتی ہیں، آپ ان لوگوں کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اور جو لوگ اس وقت ان کی خدمت میں کوتاہی کر رہے ہیں، ان کے بارے میں دین کا حکم کیا ہے؟ جو حکام، جو ذمہ داران، جو رہبران، جو ہم جیسے لوگ، وہ آخرت میں ان کا اس کو کیا سزا یا جزا ملے گی؟
جی میں گزارش کروں گا، جہاں تک آپ نے فرمایا کہ میں حکومت کو، صدر وزیر اعظم کو مشورہ دوں، تو میرے مشورے سے پہلے ہی یہ بات اصولی طور پر طے کر لی گئی تھی کہ اس دفعہ سرکاری خرچے پر کوئی افطار پارٹی نہیں ہوگی.
ٹھیک.
اور یہ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ تمام یہ ہوٹلز وغیرہ کا کاروبار بھی خاصا وہ مندا چل رہا ہے. لیکن ایک پیغام میں مزید دینا چاہوں گا، جہاں تک جو لوگ مدد کر رہے ہیں اور نہیں کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے، یقیناً ان کے لیے بھی یہ سزا ہے. لیکن بہت سے لوگ وہ ہیں جو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جو کچھ مل رہا ہے اس کو ہڑپ کرنے کی کر سکتی ہے. یہ تو گویا یوں کہیے کہ سیدھا سادہ اللہ کے قہر کی سخت ترین نشانہ بننے والی بات ہے. اور پھر گیہوں کے ساتھ گن بھی پستا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب کی بدعماریوں سے.
ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی وفاقی وزیر مذہبی امور علامہ حامد سعید کاظمی صاحب کی. اب چلتے ہیں کراچی، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین اور ممتاز مذہبی عالم جناب مفتی منیب الرحمان صاحب. مفتی صاحب، اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں مغرب اور یورپ کے حالات کو اور پھر اپنے حالات کو، تو وہ یوں لگتا ہے کہ وہی والا معاملہ ہے کہ رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پہ اور برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اب سوال یہ ہے کہ یہ اس طرح کی مصیبتیں صرف ہمارے لیے کیوں ہے؟ اور پھر پاکستان کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ایوان ہائے اقتدار محفوظ ہیں اور عموماً نیک، بیچارے اور مظلوم پاکستانی مسلمان نشانہ بنتے ہیں. دینی لحاظ سے آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟
دین جو تصور ہمیں دیتا ہے کہ اشد و بلان الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، کہ کبھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں اس کے انبیاء کرام پر، اور پھر ان لوگوں پر جو مرتبے میں ان کے قریب ہیں، اور پھر ان لوگوں پر جو مرتبے میں بعد والوں کے قریب ہیں. تو یہ ہمارے لیے بلا شبہ بہت بڑی ابتلا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، اور ہماری طاقت سے بھی باہر ہے. ہمیں اللہ تعالی سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہر اس ابتلا اور آزمائش سے، امتحان سے ہمیں محفوظ رکھے، جس کے بوجھ کو اٹھانے کے ہم متحمل نہیں ہیں.
آپ ایک عالم دین کی حیثیت سے کیا سمجھتے ہیں کہ اس موقع پہ نفلی عمرہ کی ادائیگی جو ہے وہ افضل عمل ہے، یا کہ وہ رقم ان سیلاب زدگان پہ خرچ کرنا وہ افضل عمل ہوگا؟
عمرہ اپنی اصل کے اعتبار سے بھی نفلی عبادت ہے. جہاں تک حج فرض کا تعلق ہے، اگر کوئی اس کے لیے جانے کا عزم کیے ہوئے ہے تو اسے ضرور جانا چاہیے. اسی طرح سے جو واجب قربانی ہے، اللہ تعالیٰ کے کسی فریضے یا واجب کو معطل کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو نفلی حج پر جا رہے ہیں یا نفلی حج بدل پر جا رہے ہیں یا وہ دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں اور دسواں حج کر رہے ہیں، ان سے میری اپیل ہے کہ اپنے عمرے کے لیے جو رقم انہوں نے مختص کی ہے اور حج کے لیے جو رقم انہوں نے مختص کی ہے نفلی حج کے لیے، اسے ان مصیبت زدہ، آفت زدہ اور سیلاب زدہ بھائیوں اور بہنوں کی مدد کے لیے وقف کر دیں. اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اگر یہ ہمارے بھائی اس ایثار کا مظاہرہ کریں گے تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں حج مبرور اور عمرہ مقبول سے بھی زیادہ اجر سے نواز دیں.
اچھا مفتی صاحب، آخری سوال، اس رمضان میں اعتکاف کا موقع بھی آتا ہے جو نہایت افضل لیکن نفلی عبادت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھنا افضل عمل ہوگا یا کہ وہ وقت سیلاب زدگان کی خدمت میں صرف کرنا افضل ہوگا؟
رمضان مبارک کے اشرۂ اخیرہ میں اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. ایک تو اپنی اصل کے اعتبار سے یہ سنت عبادت ہے، اور کسی محلے یا بستی یا گاؤں میں ایک یا چند افراد اسے ادا کر دیں تو باقی سے ذمہ داری اٹھ جاتی ہے. لہذا ہمارے وہ دینی بھائی کہ جو ان کی عملی مدد کو پہنچ سکتے ہیں، تو ان سے میں ضرور گزارش کروں گا کہ وہ عبادت اعتکاف پر ان مصیبت زدگان کی مدد کو ترجیح دیں. اور میں پھر کہوں گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کامل یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں، اگر وہ اعتکاف کی نیت کیے ہوئے تھے، تو اعتکاف کا بھی پورا اجر عطا فرمائے گا اور ان کی خدمت کا بھی پورا اجر عطا فرمائے گا.
ناظرین، آج کے جرگے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت لینے سے قبل آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دنیا کی دیگر اقوام ہماری امداد یا ہماری سرگرمیوں کے حجم کو نہیں دیکھتے، وہ ہمارے جذبے کو دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالی ہمارے کام کی نوعیت اور اس کے مقدار کو نہیں بلکہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے. اس وقت ایک کام ایسا بھی ہے جس پہ ہمارا کوئی خرچہ نہیں آتا، جو غریب سے غریب انسان بھی کر سکتا ہے، لیکن اس سے یقیناً سیلاب کے متاثرین کا بہت بڑا بھلا ہو سکتا ہے اور ان کے سروں سے ایک بڑی مصیبت ٹل سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ہم عام پانی کو ابال کر صاف بوتلوں میں ڈالیں اور ان متاثرین تک پہنچا دیں تو اس سے ان کو بڑی مصیبتوں سے نجات مل سکتی ہے. اس وقت سیلاب کے متاثرین کو پینے کا صاف پانی بھی نہیں مل رہا اور اس وجہ سے ان کی صفوں میں مختلف بیماریاں پوٹ رہی ہیں. ہم اگر اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو یہ تو ہر انسان کر سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں پانی ابال کر ٹھنڈا کر دے اور پھر ان کو صاف بوتلوں میں ان متاثرین تک پہنچا دے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے جرگے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.